الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ اعلیٰ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں میں نے اس کی تھوڑی تفصیل شروع کی تھی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اور پاک صاف رکھو اللہ پر اپنے پروردگار کے نام کو جو اعلی ہے، جو سب سے بالا و برتر ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پچھلے گزشتہ بیان میں کی تھی کہ باری تعالیٰ کے نام کو پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. الذی خلق فسوا، پروردگار وہ ہے جس نے تخلیق کی، جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا یہ مذکور نہیں، مطلب یہ کہ سب چیزوں کو پیدا کیا، انسان ہو، جانور ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ ایسا وصف ہے جیسا میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا، جو اور کسی میں بھی نہیں پایا جا سکتا. انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو دو تین چیزوں کو ملا کر جوڑ کر بناتا ہے، لیکن ایک چیز بالکل عدم میں ہو، وجود ہی نہ رکھتی ہو اور اس کو وجود میں لے آئے، یہ ہے تخلیق. یہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے اور کسی کے بس کا کام نہیں کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر دے، عدم سے وجود میں لے آئے. پیدا کیا فسوا، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. ٹھیک ٹھیک بنانے کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب، اس کے اجزائے ترکیبی رکھے اور ان کی قد و قامت، ان کی جسامت، ان کے انداز و ادا، وہ سب اس چیز کے مناسب بنائے. انسان ہو، جانور ہو، جبادات ہوں، نباتات ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، ان کی تخلیق کی ہے اور تخلیق کر کے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ ان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اسے پورا ہو. فسوا، اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا. انسان کو دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک انسانی کو دیکھ لو تو اس کا ایک ایک عضو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی حکیم قادر مطلق اور حکیم مطلق کی پیدائش ہے. اس کا کس طرح جوڑوں کو اس طرح رکھا ہے کہ جوڑ بھی ہوں اور کے اندر لچک بھی برقرار رہے, ٹانگیں ایسی بنائی ہیں کہ آدمی بیٹھ سکے بھی اور کھڑا بھی ہو سکے, چل بھی سکے اور بیٹھ بھی سکے. آنکھوں کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انتہائی نازک عضو ہے, اس کے گرد اللہ تعالیٰ نے پہرے دار کھڑے کر دیے ہڈیوں کے, اور پلکیں اس کے اندر لگا دی ہیں جو اس کو حسن بھی پیدا کرتی ہیں, اور اگر اس کے اوپر کوئی چیز گرنے لگے تو اس کی رکاوٹ بھی بنتی ہیں. غرض اگر انسان خود اپنے آپ پر ہی غور کر لے, سر سے لے کر پاؤں تک جو اس کے اعضاء ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. آج تک بھی انسان ہزار سائنس کی کوششوں کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس انسان کے جسم کے ہر ہر پرزے کو اچھی طرح سمجھ سکا. دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا ہے, کیا کیا قوتیں اس میں کار فرما ہے. تو ہر چیز کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا, خلق فسوا. والذی قدر فہدا, اور اس نے ہر چیز کا کے لیے ایک کام متعین کر دیا اور اس کام کی اس کو ہدایت بھی دے دی کہ اس کام کو کیسے انجام دینا ہے. قدرہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں ہر ایک کا ایک کوئی کام ہے جو اس کے سپرد ہے, اس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ وہ کام انجام دے. اور وہ کام متعین کرنے کے بعد اس کو ہدا, اس کو سکھا بھی دیا ہے کہ وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کس طرح انجام دے گا. دیکھو یہ چاند, یہ ستارے, سورج, اس کو کام پر لگا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے اور ہم لوگوں کو روشنی سے فیضیاب کرنے کے لیے سورج بنا دیا. اس کو فریضہ یہ سونپ دیا گیا کہ وہ اس طرح گردش کرتا رہے کہ مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں میں روشنی پہنچائے. یہ تو کام ہے الذی قدرہ. اور اس کا طریقہ اس کو یہ سکھا دیا کہ ایک خاص مدار کے اوپر تمہیں گردش کرنی ہے, ایک خاص مدار کے اوپر تمہیں چلنا ہے. اسی خاص مدار کے اوپر وہ چل رہا ہے اور اسی سے دن رات پیدا ہو رہے ہیں, اسی سے سردی اور گرمی کے موسم آ رہے ہیں. سارے کام جو اس کے سپورٹ کیے گئے تھے وہ اس میں حبہ برابر کوئی کمی نہیں کرتا. لشمس یمبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار, قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ چاند کی سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے اوپر جا کر گر جائے, اور نہ ولیل سابق النہار, نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رات دن سے پہلے آ جائے. جو ہم نے نظام بنا دیا ہے اسی نظام کے تحت وہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں. جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام انجام دے رہا ہے. سورج اپنا کام انجام دے رہا ہے, چاند اپنا کام انجام دے رہا ہے, پہاڑ اپنے کام انجام دے رہے ہیں, اور جنگل اپنے کام انجام دے رہے ہیں, جانور اپنے کام انجام دے رہے ہیں. ان کو ہدایت دے دی ہے, ایسی ہدایت دی, جو ہدایت دے دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں ٹھیک ٹھیک, اس میں کوئی فرق نہیں آتا. انسان کو بھی ہدایت دی کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. اس میں سے بہت سے کام تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مجبوراً کرتا ہی رہتا ہے. بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتا ہے, نیند آتی ہے سو جاتا ہے, پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے, یہ ساری باتیں تو ہیں ہی, لیکن اس کے ذمے کچھ اور کام بھی لگائے گئے جو کائنات کے دوسرے مخلوقات کے ذمے نہیں ہیں. وہ کام انسان کے ذمے لگایا گیا ہے, وہ یہ کہ تمہیں اختیار دیا ہے ہم نے کہ تم اچھے اور برے میں تمیز کر کے چاہے اچھی زندگی اختیار کر لو چاہے بری اختیار کر لو. یہاں آ کر حضرت انسان پھسل جاتے ہیں. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہے, جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح چل رہی ہے، کوئی وہ مجال نہیں ہے کہ اس سے ذرہ برابر کہیں حرکت کر جائے. وہ اللہ تعالی، ہم نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین آسمان سے کہا کہ ایتیا تو ان کر رہا، چاہے خوشی سے آ جاؤ میرے حکم کو ماننے کے لیے، چاہے ویسے آ جاؤ زبردستی آ جاؤ. انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تو خوشی سے آپ کے حکم کو ماننے کے لیے آ گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر ان کو وہ کوئی فرق نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کا کبھی فرق نہیں ہوتا اس نظام میں جو اللہ نے بنا دیا. انسان کو یہ کہا کہ کچھ چیزیں تو تمہیں کرنی ہی ہوں گی، بھوک لگے گی کھانا کھاؤ گے، پیاس لگے گی پانی پیو گے، نیند آئے گی سو گے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو تمہارے ذمے ہم فرض کرتے ہیں، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری بندگی کریں. تو چند چیزیں تمہارے ذمے کر دی، پانچ وقت میں نمازیں پڑھ لیا کرو، رمضان کا مہینہ آ جائے روزے رکھ لیا کرو، جو کچھ مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے زکات ادا کیا کرو، سال زندگی میں ایک مرتبہ حج تمہارے ذمے فرض کر دیا. یہ چار ارکان ہیں. پھر حلال چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ حلال کام ہے یہ حرام کام ہے، حلال کام کرنے ہیں حرام کام نہیں کرنے ہیں. اس میں تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ چاہو تو اللہ کا حکم مانو اور چاہو تو نہ مانو. اگر مانو گے تو مرنے کے بعد ابدی زندگی تمہارے لیے ہے، اگر نہیں مانو گے تو ابدی جہنم ہے، ابدی عذاب ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ ہم نے تمہیں بتا دیا. والذی قدر فہدا، اللہ نے ہر ایک کا کام مقرر کر دیا اور ہر ایک کو اس کا راستہ بتا دیا. تو ایک طرف تو تخلیق کی، ٹھیک ٹھیک بنایا، ہر ایک کا کام متعین کیا، متعین کر کے اس کام کو ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اسے سکھا دیا. یہ سب اس کا تقاضا کیا ہے، اس ساری باتوں کا، کہ آدمی اس خالق کو مان کر اس خالق کا مطیع اور فرما بردار بنے. پھر آگے فرمایا والذی اخرج المرعا، اور اللہ وہ ہے تمہارا پروردگار جس نے سبزہ اگایا. مرعا کہا جاتا ہے جو جانوروں کے چرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو چراگاہ کو مرعا کہتے ہیں، اور مراد ہے سبزہ. سبزہ کس طرح اگایا کہ زمین کا پیٹ پھاڑ کر کونپلیں نکلتی ہیں، اتنی ثقیل زمین، اس میں سے نازک گھاس نکلتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے، دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، خوشنما نظر آتی ہے. لیکن والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا، پھر بعد میں اسی سبزے کو، اسی خوشنما سبزے کو کالا کوڑا بنا کر رکھ دیا. کالا کوڑا یعنی جب وہ وقت اس کا گزر جاتا ہے تو وہی خوشنما نظر آنے والی گھاس جو ہے وہ بالکل سبز ہوتی ہے، پھر کالی ہو جاتی ہے اور کوڑا بن جاتی ہے، اس کو دیکھ کر بھی وحشت معلوم ہوتی ہے. تو بتایا، اس کو اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو سدا بہار ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہو. یہ سبزہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ جلا ہوا کوڑا بن جائے گا، کالا کوڑا بن جائے گا. اسی طرح کائنات کی ہر چیز ایک وقت میں جا کر فنا ہو جائے گی، ایک وقت میں جا کر بڑھاپے کو پہنچ جائے گی. وہی چیز جو بڑی خوشنما نظر آ رہی تھی، خوبصورت نظر آ رہی تھی، وہ آگے جا کر ختم ہو جائے گی. اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ انسان شروع میں جوان ہے، کڑیل جوان ہے، قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، قد و قامت اس کا شاندار ہے، لیکن آگے جا کر بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا میں جا کر ساری قوتیں، سارا حسن و جمال وہ جاتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو وہ ہر انسان کے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت جس پر آج تم اکڑ رہے ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ گزر جائے گی، اور گزرنے کے بعد پھر ایسی زندگی آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو لہذا تمہیں چاہیے کہ آخرت کی فکر کرو، کہ اس مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خوشگوار بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق بنائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کر کے ان پر عمل کرو. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسا, یعنی انجام کی بہتری کے لیے ضروری ہے قرآن, قرآن کی ہدایت. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے, سنقرئک ہم پڑھائیں گے آپ, فلا تنسا آپ بھول نہیں پائیں گے, ہم دیں گے قرآن پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. یہ اس لیے فرما دیا کہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تھے, قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کو یہ اندیشہ ہوتا کہ میں بھول نہ جاؤں, لہذا ساتھ ساتھ وہ الفاظ دہراتے رہتے تھے, ادھر جبریل امین آیات پڑھ رہے ہیں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دہرا رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس یہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ سنیں بھی اور ساتھ دہرائیں بھی, اور دہرانے کی وجہ سے دل پہ یہ بوجھ ہو کہ کہیں بھول نہ جاؤں. تو خوب یاد رکھیے کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے, سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے, فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں, یعنی ہم نے خود انتظام کر لیا ہے اس بات کا. دوسری جگہ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دیں, آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زندہ معجزہ بنایا تھا کہ آپ کو امی پیدا کیا کہ آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے, لکھنا لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے, اگر کوئی لکھنے پڑھنے والا ہوتا تو جو آیات نازل ہوتی وہ اس کو لکھ کر رکھتا اور پھر یاد کرتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سر سے یہ ذمہ داری ہٹا لی کہ آپ اس کو یاد کریں, ہم نازل کریں گے, ہم ہی پڑھائیں گے اور پڑھا کر اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے, فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا, لمبی لمبی صورتیں آ رہی ہیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ادھر نازل ہوئی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ ہو گئی, اور پھر بعد میں آپ صحابہ کرام کو لکھوا بھی دیتے تھے, لیکن آپ کو یاد کرنے کے لیے لکھا ہوا پڑھ کر دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود انتظام فرما دیا تھا کہ وہ محفوظ ہو جائے آپ کے سینہ اثر. تو فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے, فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں, الا ما شاء اللہ, الا یہ کہ جس کو اللہ چاہے بھلانا جس حصے کو وہ بھلا دے گا. کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بعض احکام ایسے نازل فرمائے کہ جو کسی خاص وقت تک کے لیے تھے, ایک خاص وقت تک کے لیے وہ احکام آئے تھے, بعد میں وہ احکام منسوخ کر دیے اللہ تعالی نے, یعنی اب وہ حکم باقی نہیں رہا. تو اس کی کئی مثالیں ہیں کہ جس میں پہلے ایک حکم آیا تھا, بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ حکم منسوخ کر دیا کیونکہ وہ خاص وقت کے لیے تھا. تو ایسی موقع پر جبکہ کوئی حکم آیا اور اب اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جو آیت جو حکم لے کر آئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے بھی اور صحابہ کرام کے حافظے سے بھی جو جنہوں نے یاد کیا تھا وہ سب ان کے ذہن سے مٹ جاتا ہے. تو الا ماشاء اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم بھلائیں گے نہیں, کوئی بھی قرآن کا حصہ آپ بھولیں گے نہیں, لیکن جس کو اللہ چاہے بھلانا جس حصے کو اس کو بھلا دے گا, کیونکہ وہ وقت وہ چیز وہ حکم جو ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے تھا, وہ مدت ختم ہو گئی اور جس حکمت کے لیے آیا تھا وہ حکمت اب باقی نہیں رہی, اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا, منسوخ کرنے کی وجہ سے وہ آیت آپ کسی نے اثر سے محو فرما دی, حافظے سے محو فرما دی. تو الا ماشاء اللہ سنقرئک فلا تنسا الا ماشاء اللہ, اور فرمایا انه يعلم السر واخفى, وہ ذات وہ ہے جو پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے, ہر چھپی ہوئی چیز اور زیادہ چھپی ہوئی چیز ہر ایک چیز کو جانتی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہی اپنے، چونکہ عالم الغیب بھی ہے، عالم السرائر بھی ہے، رازوں کا علم اس کے پاس ہے، لہذا وہی اپنی حکمت و مصلحت سے جانتا ہے کہ کون سا حکم کس وقت مناسب ہے اور کب اس کا فائدہ ختم ہو گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ وہ واپس لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت عطا فرمائی ہے وہ حکمت اور مصلحت کے تحت عطا فرمائی ہے، اور اس حکمت اور مصلحت کو اللہ کے سوا بسا اوقات کوئی نہیں جانتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس احکام میں تبدیلی فرما دیتے ہیں حالات کے لحاظ سے، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اور وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے، اس واسطے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ بھی فرما دیتے ہیں. اس صورت میں آپ کو وہ آیت بھلا دی جائے گی جو وہ حکم لے کر آئی تھی. انہ یعلم السر و اخفا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، خلاصہ ساری آیت اب تک کی آیات کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرما کر بندے کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے تم مرنے کے بعد والی زندگی میں، آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکو گے، سرخرو ہو سکو گے، اچھی زندگی گزار سکو گے، ہمیشہ کی اچھی زندگی. لہذا تمہارا فرض ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں ان کو سمجھو اور مانو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اس کا پھر تھوڑی سی تفصیل اگلی آیات میں آئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس کو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.